बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जो बुजुर्गान ने बातें की हैं उसमें एक एक जुमला मैं कहते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊं कि खुद अपनी ज़ात के हवाले से भी अगर यूँ कहना चाहूं कि यहाँ पर जो बात कर रहे हैं और मेहमानान गिरामी जो बात फरमा रहे हैं, कभी सरकार का जो किरदार है उस पर जब सोचते हैं और तसव्वुर मिलाते हैं तो वाकई किसी मौजजे से कम नहीं लगता। हुजूर का एक एक पहलू तबलीग का वो पहलू के यानी यहां पर जो भी बात कर रहा है कोई अच्छी बात होती है तो दाद देने वाले हैं, दुरूद पढ़ने वाले हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी कहने वाले हैं। आप तसव्वुर फरमाइए कि मैं अपनी बात कहता हूं कि अगर मैं यहां से बात कर रहा हूं और कुछ लोग सामने पत्थर लेके बैठे हों, सही है, कभी मैं कोई बात करूंगा तो पत्थर मार देंगे अगर उन्हें पसंद ना आए तो, और एक तरफ हो कि बच्चे शोर मचा रहे हो, खेल रहे हो, और दूसरी तरफ जो है वो कुछ लोग हो कि जो दीवाना और पागल कह रहे हो, और वो माहौल और उसमें बात कहनी हो मुझे, यानी आप इमेजिन कीजिए कि एक ऐसा माहौल हो कि जहां पर कोई कांटे बिछाने वाला है, कोई पत्थर मारने वाला है, बच्चे शोर मचाने वाले हैं और कोई दीवाना और पागल कहने वाला है और उसमें अपनी बात कहनी है मुझे, तो यकीन फरमाइए फिर मैं एक जुमला सोचता हूं कि पढ़े लिखों से दाद ले लेने को खिताबत कहते हैं और जोहला से कलमा पढ़वा लेने वाले को रिसालत कहते हैं।
सुभान 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 बहुत खूब।
वो रिसालत का जब्त था, खुदा की कसम ये किसी मौजजे से कम नहीं है। सिर्फ ये एक बात इंसान समझ ले। और फिर ये कि और यही वजह थी, जाहिर है अभी हमारे एक मौजूद मेहमान ने शेर भी पढ़ा फारसी जबान में कि हुस्न यूसुफ दम ईसा यद वैजा दारी आंच खूबा हमें दारन तो तनहा दारी, कि आप में तमाम खसूसियात और सिफात अंबिया की जमा हो गई थी। यूसुफ का हुस्न भी था, हजरत ईसा का वो मोजज़ा भी था, यद वैजा भी था, और जो हर एक के पास अलग अलग था वो सब आप में जमा हो गया था। अलबत्त ज़ाती तौर पर एक जुमला कहते हुए यहाँ पर कि हुस्न यूसुफ से जो मिसाल दी गई इसलिए कि वो तारीख में एक हुस्न गुजरा है, वरना मुझे तो ये समझ में आता है कि जिस पर जुलैखा आशिक हो जाए उसे यूसुफ कहते हैं और जिस पर खुदा आशिक हो जाए उसे मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं।
सुभान अल्लाह,
सलावात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। और हजरत यूसुफ की जिंदगी में भी इत्तेफाकन हजरत यूसुफ की जिंदगी में भी नजर आता है, जब वो अजीज मिस्र बन चुके थे और तशरीफ ले जा रहे थे तो जुलैखा बूढ़ी हो चुकी थी, तो जुलैखा करीब आना चाहती थी तो सिपाहियों ने रोक दिया, तो हजरत यूसुफ ने कहा कि आने दो। जब जुलैखा करीब आ गई तो सवाल किया कि आप क्या चाहती हैं, तो उस वक्त जुलैखा ने कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलल मुलूका बिमासियतिहिम अबीदा व जअलल अबीदा बितआतिहिम मुलूका, हमद उस परवरदिगार की कि जिसने गुलामों को उनके गुनाहों की वजह जिसने बादशाह को उनके गुलामों गुनाहों की वजह से गुलाम बना दिया और गुलामों को उनकी इताअत की वजह से बादशाह बना दिया, और मैं आप ही को चाहती हूँ और आपसे इज्दिवाज करना चाहती हूँ। तो हजरत यूसुफ ने उस वक्त फरमाया था कि आपका उस वक्त क्या आलम होगा अगर आप आखिरी नबी का दीदार कर लें, कि उनका किरदार तो मुझसे भी बहुत ज्यादा हसीन है और उनका चेहरा और उनका जलवा और उनकी रफ्तार। तो उस वक्त जुलेखा ने कहा था कि लकत सदक था, आपने सच कहा, इसलिए कि जैसे ही आपने उनका नाम लिया है उनकी मोहब्बत मेरे दिल में पैदा हो गई है। ये भी एक वजह है नारे रिसालत के कहने की कि जब हम नाम लेते हैं और दुरूद पढ़ने की, कि जब इंसान नाम किसी का लेता है तो अल्लाह उस नाम के सदक़े में दिल में मोहब्बत पैदा कर देता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वही परवरदिगार उस वक्त आई कि ए यूसुफ ये सच कह रही है, और चूंकि अब इस जुमले के लिए मैं गुजारिश करना चाहता हूं, चूंकि ये मेरे मोहम्मद से मोहब्बत करती है लिहाजा मैं भी इससे मोहब्बत करता हूं और तुम्हें हुक्म देता हूं कि तुम इससे इज्दिवाज करो। लिहाजा हजरत यूसुफ ने कहा कि ये तो बूढ़ी हो चुकी है तो कहा दुआ करो, तो हजरत यूसुफ ने दुआ की सरकार खत्मी मर्तबत के सदके में कि इसकी जवानी वापस पलट आए। तब गोया यूं कहा जाता है कि जुलैखा के लिए उसी अंदाज से शबाब पलटा जिस तरह अली के लिए आफताब पलटा था, और जब वो जवान हो गई और उसके बाद इज्दिवाज किया हजरत यूसुफ ने और फिर तशरीफ ले गए जुलैखा के पास, तो फिर देखा कि वो नमाज और इबादत में मसरूफ हैं, तो हजरत यूसुफ ने कहा कि जब तक हमारा मिलना हराम था तो आप गुनाह करने पर भी आमादा थी और अब इज्दिवाज हो चुका है तो आप इताअत खुदा में और इबादत में मसरूफ हैं। तो उस वक्त जुलैखा ने कहा था कि या नबी अल्लाह, कल तक फकत आपके हुस्न को देखा था, आज उसके हुस्न को देख लिया है कि जिसने आपको हुस्न अता फरमाया है। حضرت یوسف کا بھی جو ازدواج ہوا تھا وہ اس کی بنیاد تھی محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نہیں درود بھیجنی ہے تو
مل کر درود پڑھنے
والا. اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ
محمد صلی اللہ محمد وآلہ محمد.
دیکھیں درود کے لیے آج تو پھر 12 ربیع الاول کی شب ہے, معراج کی روایتیں, اس میں شیعہ سنی کوئی اختلاف بھی نہیں ہے, وہ متفق علیہ روایت پڑھو. معراج کی کہ جب چوتھے آسمان پر سرکار تھے تو جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ فرشتہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نماز پڑھ رہا ہے اس کی ایک نماز 20,000 سال کے برابر ہے. 20,000 سال کا قیام کرتا ہے, 20,000 سال رکو, 20,000 سال سجدہ, 20,000 سال تشہد, یعنی نہیں ایک نماز 5,000 معذرت کے ساتھ, 5,000 سال کا قیام, 5,000 سال کا رکو, 5,000 سال کا سجدہ, 5,000 سال کا تشہد, پوری نماز ملا کر 20,000 سال کے برابر ہے. جب یہ نماز پڑھ لیتا ہے تو آپ کی امت کو اس کا ثواب ہدیہ کرتا ہے. تو حضور نے کہا عزام تو منہ محتاج ہونا الا ذالک, کیا تم سمجھتے ہو میری امت اس کی 20,000 سال کی نماز کی محتاج ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ 20,000 سال کی نماز کا ثواب کتنا ہوگا؟ کہ جب میری امت مل کر مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتی ہے تو اللہ اس کی 20,000 سال کی نماز سے زیادہ ثواب انہیں عطا فرما دیتا ہے.
پر محمد و آل محمد صلوات,
اللہم صلی علی محمد و محمد,
صلی علی محمد و آل محمد.
اور مولانا صاحب کے جواب سے ریلیٹ کرتے ہوئے جو انہوں نے منافقت کی پہچان کی بات کی تو سرکار نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب مجھ پہ درود بھیجا کرو تو بلند آواز سے درود بھیجا کرو, اس لیے کہ بلند آواز سے درود بھیجنا دل سے منافقت کو دور کر دیا کرتا ہے. اللہم صلی علی
محمد و آل محمد.
البتہ اس وضاحت کے ساتھ کہ یہاں تو سارے اپنے بیٹھے ہیں, البتہ کوئی بھولا بھٹکا آ چکا ہو تو کم از کم دل سے نفاق تو دور ہو جائے گا اس کا, اس لیے گزارش کر رہا تھا. اور امیر المومنین کی محبت جو نفاق کی پہچان تھی وہ خود امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں بھی بیان فرمایا ہے کہ لو ضربت خیشوم المؤمن بسیفی ھذا علی ان یبغضنی ما ابغضنی, اگر میں اپنی تلوار سے مومن کی ناک بھی کاٹ دوں تاکہ مومن مجھ سے نفرت کرنے لگے تو ما ابغضنی, مومن کبھی مجھ سے بغض نہیں رکھ سکتا. لو سبب تو دنیا میں جمعات حال المنافق علی ان یحبنی ما احبنی, اگر دنیا کی ساری نعمتیں منافق کو بھی دے دوں, ساری نعمتیں, علی ان یحبنی, تاکہ مجھ سے محبت کرنے لگے, ما احبنی, منافق کبھی علی سے محبت کر نہیں سکتا. لأنه قضی فانقضى علی لسان النبی الامی, اس لیے کہ اس بات کا فیصلہ مولانا نے کہا پہلے ہی رسول فرما چکے تھے کہ یا علی ما یبغضک المؤمن وما یحبک المنافق, اے علی مومن کبھی تجھ سے بغض رکھ نہیں سکتا, منافق کبھی تجھ سے محبت کر نہیں سکتا. تو یہ تو ایک واضح سی اور سامنے کی بات ہے. اگر اسباب پہ غور فرما لیجئے تو ایک جملے میں جو آپ نے بات بیان فرمائی تھی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانتے, دیکھیں تھوڑی بہت کیفیت پتہ ہے کیا ہے اس وقت, میں مثال دے دوں تاکہ بچوں تک بھی بات پہنچ جائے. بات کر لینے کی حد تک, مثال میں جو دینا چاہ رہا تھا, ایک بادشاہ تھا اس کے پاس ایک شاعر آیا. اب بادشاہوں کو شوق ہوتا ہے ان کے تعریفیں سننے کا, پرانا شوق نہیں ہے آج بھی ایسا ہی ہے, بادشاہ سے نام خالی تبدیل ہو گیا ہے بس, تو جبھی تو ملک کا یہ حشر دیکھ رہے ہیں اور کیا. تو آس پاس جو ہوتے ہیں جناب جی حضور کرتے رہے بس سلوٹ مارتے رہے, ٹھیک ہے, تو وہ پروٹوکول ہونا چاہیے ہوتا ہے. تو بادشاہ کی جو ہے وہ تعریف کر رہا تھا تو اس نے بادشاہ نے کہا اچھا ایسا کرو کہ اسے ایک درہم کی تھیلی دے دو, اس کے لیے لکھ لو. اس نے کہا کہ بھائی ایک نظم پر اتنے درہم مل رہے ہیں تو چلو دوسری نظم کہہ دی, پھر کہا کہ ایک اور درہم کی تھیلی اسے دے دو, تیسری مرتبہ کہا تیسری درہم کی تھیلی دے دو. پھر جب بادشاہ سے لینے کے لیے آیا, جی حضور وہ جو آپ نے سارا حساب لکھا میرا وہ دے دیجیے مجھے, بادشاہ نے کہا گیٹ آؤٹ, کون سا حساب, کوئی حساب کتاب نہیں ہے. تو حضور یہ تو کیا آپ نے مجھ سے مطلب تین نظمیں بھی کہلوا دیں بعد میں جا کے, کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ نے تین درہم تین تھیلیاں. تو بادشاہ نے اس وقت ایک جملہ کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ تم نے اچھی اچھی باتیں کی تھی ہمیں خوش کرنے کے لیے, تو ہم نے اچھی اچھی باتیں کی تھی تمہیں خوش کرنے کے لیے. قرار توڑی تک اس پر عمل بھی ہوگا, مشکل یہ ہے, اچھی اچھی باتیں تو سب کر لیتے ہیں خوش کرنے کے, ٹھیک ہے صحیح ہے, لیکن بات وہاں سے شروع ہوگی کہ جب یہ بات جو اچھی بات ہے یہ اچھے عمل میں تبدیل ہو جائے گی, تب جا کر یہ نقطہ آغاز بنے گا. اور اس کے لیے سب سے پہلا اور بنیادی نقطہ یہ ہے کہ جہالت کو ختم کرنا پڑے گا, ورنہ بات آگے بڑھ نہیں سکتی. یہ جو آپ نے جو اسباب پوچھے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ عدم برداشت اور یہ ناامنی اور بے انصافی اور جو کچھ بھی ہے سب کے سب کی جو بازگشت ہے, جو اس کے پلٹ ہے, وہ سب جہالت کی طرف ہے. اس لیے سرکار نے بھی جب پہلی آیت نازل ہوئی تھی اقرا پڑھو, جہالت جہاں پر ہے وہاں کچھ کر لیجئے. یہ جو سوسائڈ بام اپنے آپ کو جسم سے اپنی جان لے لینے والا, یہ بنیادی طور پر کام کرتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے جاہلانہ طریقے سے اسے کچھ امیدیں دلائی جاتی ہیں، اسی لیے وہ اپنی جان لے رہا ہے نا. اسے بتایا جاتا ہے کہ اگر ایک شیعہ کو مار دیا، یا کسی میرے محترم سنی بھائی وہ بھی شہید ہو رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کتنے بریلوی بھائی ہیں، کتنے اور دوسرے افراد ہیں، تو ایک کو مار دیا اگر تو جنت میں اتنی. اچھا اب تو واٹس ایپ پہ کلپ بھی دیکھ لیا ہوگا بہت سونے کے، جو کافی، میں تو اس وقت پاکستان میں نہیں تھا لیکن مجھے وہاں تک پہنچا تھا وہ، کہ جو کافی سرکولیٹ ہوا کہ جس میں وہ خودکش بم بلاسٹ کا کرنے والا جو تو پکڑا گیا، اس کا انٹرویو لیا جا رہا ہے، اس نے کہا کہ میں ایک کو مارنے کے لیے 70 بھی مار دوں گا کوئی. یہ کیا ہے؟ ایک عام آدمی سمجھ سکتا ہے یار اتنی جاہلانہ بات کہ ایک آدمی کو جیسے تمہیں مارنا ہے اس کے لیے 70 کو مار دو گے، جبکہ وصی رسول کا کردار یہ تھا کہ جب مالک اشتر کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میرے اور علی میں ایک کا فرق رہ گیا، تو علی نے کہا ادھر آؤ مالک، جو تمہارے سامنے آئے تم نے اسے مار دیا تھا، اور جو میرے سامنے آئے تو میں نے 70 نسلوں تک دیکھا تھا کہ کوئی رسول کا چاہنے والا تو نہیں آنے والا، لہذا اسے چھوڑ دیا تھا. اور ہمارے یعنی علی نے ایک مسلمان کے وجود کی خاطر 70 کافروں کے وجود کو برداشت کر لیا تھا. 70 آئیں گے تو پھر ایک آئے گا نا، تو 70 کافروں کے وجود کو برداشت کیا ایک مسلمان کے وجود کے لیے. یہاں پر ایک کو مارنے کے لیے وہ 70 کو مار رہا ہے، یعنی کتنا تضاد ہے. آپ غور فرما رہے ہیں آپ؟ تو جب تک جہالت ختم نہیں ہوگی آپ کچھ کرتے جائیے. ایک جہالت کا معاملہ ہے، دوسرا پوائنٹ میں انشاءاللہ اگر آگے گفتگو بڑھتی ہوں گزارش کر دوں گا، جب تک آپ انصاف نہیں دیں گے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، قرآن کریم میں ہے کہ تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے. یا اولی الالباب کہہ کے آگے بات کی ہے کہ اے صاحبان عقل، جب تک تم انصاف نہیں دو گے کچھ کرتے جائیے آپ. یعنی معاملہ تو یہ ہو گیا کہ بچوں کی شہادتیں ہو گئیں، 140 کے قریب بچے، اس کے بعد یہ سلسلہ بنا کہ جناب یہ پھانسی کی سزا شروع ہونی چاہیے اور یہ سارا نظام. یعنی کیا مطلب ہم وہ بھی ابھی کتنا آگے بڑھتا ہے کچھ پتا نہیں ہے اس کا بھی، کہ جب تک لوگوں کے دلوں میں وہ جذبات ہیں تو پھر یہ عمل ہوتا جائے، بعد میں کتنا ٹھنڈا ہو جائے معاملہ اور پھر وہ جو مجرم ہیں وہ پھر وہی وہاں سے اپنی کاروائیاں کرتے رہیں زندان سے اور جیل سے. کیا 140 بچوں کی شہادتوں کی ضرورت تھی کہ ہم ان مجرموں کو پھانسی دیں؟ یہ کیا تماشا ہے؟ یعنی میں قرآن کریم سے ہم اتنا دور ہو چکے ہیں کہ قرآن نے یہ کہا کہ جب تک تم انصاف نہیں کرو گے نہ مجرم کو سزا نہیں دو گے کچھ ہوتا جائے معاملہ نہیں بننے والا آگے. تو ایک جہالت کو ختم کیجئے، ایجوکیشن بڑھائیے. جہاں جہالت ہوگی وہاں قتل کے لیے فور انسان آمادہ ہو جائے گا، کیونکہ اس کو پتا چلے گا کہ اچھا یہ میرے نظریے کو نہیں مانتا، جاہل ہوں، ختم کر دو اسے، ہٹا دو راستے سے. حتیٰ سرکار کے حوالے سے ایک واقعہ جو مولا علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کی زندگی میں ملتا ہے، مامون کے دربار میں، درود بھیجا محمد و آل محمد پر، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب امام پہنچے تھے مامون کے دربار میں، کیوں بلایا تھا مامون نے؟ اس لیے کہ وہاں پر ایک عیسائی آ گیا تھا، ابھی موبائلہ کا ذکر ہو چکا ہے، وہاں عیسائی آیا تھا پادری، اس نے چیلنج کر دیا تھا. مامون کے دربار میں اس نے کہا تھا کہ میں چیلنج کر کے کہتا ہوں میرے 2 سوال ہیں، اور وہاں پر اس کے دربار میں 200 علماء موجود تھے، کہا میں اکیلا اور تم 200 مل کے مناظرہ کر لیتے ہیں، آ جاؤ. اور میرا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ کیا تم عیسیٰ کو مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ تو ظاہر ہے کہ سارے مسلمانوں نے کہا ہم تو مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. کہا کہ جب عیسیٰ کو مانتے ہو تو لیکن میں آپ کے محمد کو نہیں مانتا، تو پھر اس پر اتفاق کر لیں جیسے دونوں مانتے ہو، یا اس پر جھگڑا کریں جیسے ایک مانتا ہو ایک نہ مانتا ہو، اتفاق کر لیتے ہیں حضرت عیسیٰ پر، بات ختم ہو جائے. پھر کہا کہ یہ بتاؤ کہ عیسیٰ زندہ ہیں یا وفات پا گئے؟ کہا کہ وہ تو وفات زندہ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں. کہا کہ آپ کے نبی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا وہ تو وفات پا گئے. تو کہا اسے مانے کہ تو زندہ ہو یا اسے مانے جس کی وفات ہو چکی ہو؟ عیسائی نے سوال کیا. وہ جو 200 تھے انہوں نے آپس میں میٹنگ کی، مامون سے کہا کہ اس کا سوال بہت مشکل ہے، ہمیں 3 دن کا وقت ہے. 3 دن کے بعد دوبارہ جمع ہوئے بڑا دربار، ایک عیسائی پادری اکیلا، 200 ایک طرف، لیکن جہالت تھی نا. انہوں نے کیا کہا؟ مامون نے پوچھا جواب لے کر آئے ہو؟ کہا کہ ہاں جواب لے کر آئے. کیا جواب ہے؟ کہا یہ شخص مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے لہذا واجب القتل ہے یہ. اب آپ غور فرمائیے کہ میں کسی اخبار کی کٹنگ نہیں پڑھ رہا، میں مامون کے دربار کا واقعہ پڑھ رہا ہوں. آپ کو محسوس ہو رہا ہے تھوڑا ملتا جلتا؟ محسوس ہو رہا ہے آپ کو کہ بھائی جواب نہیں آ رہا کہ واجب القتل ہے یہ مسلمانوں گمراہ کا واجب القتل ہے مامون کے دربار. وہ نسلیں تو آج تک جاری ہیں نا جن کے پاس جواب نہیں تھا، انہوں نے کہا قتل کر دو. مامون پریشان ہو گیا کہ بھائی یہ کیا بات ہے. اچھا اسے یہ فکر تھی کہ جناب آگے بات پھیل گئی تو کیا ہوگا، اور اس کے بعد جواب نہیں ہے پھر. تو اس کے بعد پھر ایک وزیر آیا، کہا فکر نہ کریں ایک حل ہے اس کا. کہا حل کیا ہے؟ یہاں تو کوئی نہیں، خراسان میں تو کوئی نہیں جو اس کا جواب دے سکے. کہا حل یہ ہے کہ ابھی محمد کا ایک وارث مدینہ میں زندہ ہے، انہیں آپ خط لکھ کر بلا لیجئے. اور جب امام کو خط لکھ کر بلایا گیا اور امام تشریف لاتے ہیں, وہ سارے جو واقعات درمیان سے وہ میں نے اسکپ کر دیے کہ مولا کیسے تشریف لائے. اور سب سے پہلے تو جب امام داخل ہوئے تو مامون نے استقبال کیا, اور مامون نے کہا کہ میں عزت افزائی کرتے ہوئے مامون نے کہا میں آپ کو تحفہ دینا چاہتا ہوں, اور وہ تحفہ یہ ہے کہ آپ کے جد کے کچھ بال ہیں. امام نے پہلے کہا کہ تم دنیا کا کیا تحفہ دے سکتے, کہا آپ کے جد کے سرکار ختمی مرتبت کے کچھ بال ہیں جو میرے پاس ہیں, چار بال ہیں جنہیں میں نے 400,000 دینار میں خریدا ہے, میں آپ کی خدمت میں دینا چاہتا ہوں. اور امام نے وہ صندوقچہ لیا اور اس میں سے 3 بال الگ کیا اور 1 الگ کیا, اور کہا کہ یہ 3 میرے جد کے نہیں ہیں اور یہ 1 میرے جد کا ہے. تو اس نے کہا کہ آپ کو کیسے علم ہوا؟ امام نے کہا کہ آگ روشن کرو. جب آگ روشن کی گئی تو امام نے کہا جو 3 بال ہیں جو میرے جد کے نہیں ہیں اسے آگ میں ڈال دے, اور جیسے وہ آگ میں ڈالے گئے تو وہ بال جل گئے. تو مامون نے کہا کہ کیا فرزند رسول امتحان کے لیے اجازت ہے کہ یہ بھی آگ میں ڈال دوں؟ امام نے کہا کہ دیکھ لے, امتحان کر لے. اور جیسے ہی وہ 1 بال جو سرکار ختم مرتبت کا وہ آگ میں گیا تو سرکار کے بال کا صدقہ تھا کہ آگ بجھ گئی. میں کہتا ہوں جس کے بال کا حال یہ ہو اس کی آل کا حال کیا ہوگا. اور ہمارے اور اس کے بعد امام نے پورا مناظرہ میں نہیں پڑھوں گا, میں نے نقطہ کیا اٹھایا, ایک جہالت ایک ناانصافی. امام تشریف لائے, جہاں علم آ جائے وہاں کیا ہوتا ہے, امام تشریف لائے اپنے مسند پہ تشریف فرما ہوئے. وہ عیسائی پادری, اسے تو یقین ہے نا 200 کو شکست دے چکا ہوں, ایک اکیلا کیا بگاڑ لے گا. ٹھیک ہے, اس نے کہا کہ پوچھوں ان 200 سے پوچھوں؟ امام نے کہا نہیں. مامون نے کہا اب ان سے پوچھ, یہ فرزند رسول ہے ان سے پوچھ. اور امام نے وہ جملہ دہرایا کہ ماشاءاللہ محبان در کرار کا یہاں پر مجمع ہے, مجھے وضاحت کی ضرورت ہی نہیں ہے, جس میں پوری تاریخ سموئی ہوئی ہے. امام نے اسے دیکھا اور کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, جو پہلے نے ممبر کوفہ سے کہا تھا وہ 8ویں نے اپنی مسجد سے دہرا دیا تھا. جہاں علم آ گیا, اب جہالت تھی تو کہا قتل کر دو, جہاں علم آ گیا امام نے کہا کہ پوچھ. اور وہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ایسا سوال لے کر آؤں کہ مسلمان جا ہی نہیں سکتا بچ کے. یہ بتائیے کہ عیسیٰ کو مانتے نہیں مانتے, کون مسلمان کہے گا کہ نہیں مانتا؟ ایک ہی آپشن ہے کہ مانتا ہوں. عیسیٰ زندہ ہے یا نہیں, ایک ہی آپشن ہے کہ زندہ ہے, کہ عیسیٰ کو مانتے ہیں یا نہیں. اور جب امام جواب دیں گے کہ مانتا ہوں, وہ کہے گا کہ میں محمد مصطفیٰ کو نہیں مانتا. امام نے, یہ ہے امامت کی طاقت, خدا کی قسم, ایک جملے میں بات ختم کر دی جہاں علم آ جائے. امام نے فرمایا کہ ہاں میں اس عیسیٰ کو مانتا ہوں جو محمد رسول اللہ کی رسالت کی خوشخبری لے کر آئے تھے, اور اگر کوئی اور عیسیٰ ہے تو ماننا تو کیا میں جانتا بھی نہیں ہوں. اور پھر امام نے اس کو دلیل کے طور پر کہا, دیکھیں جیسے آج قرآن ہے نا ہر ایک کے ہاتھ میں ہے, ویسے انجیل اس زمانے میں نہیں تھی, وہ خاص ان کے اپنے علماء کے ہاتھ میں ہوتی تھی تو چھپا کر رکھتے تھے وہ. تو امام نے کہا کہ جو تیرے پاس انجیل کا نسخہ ہے کیا اس سے میں وہ آیتیں پڑھ کر سنا دوں کہ کہاں کہاں عیسیٰ نے کہا ہے کہ محمد رسول اللہ تشریف لانے والے ہیں؟ اب یہ وہ دلیل تھی کہ اس کو جواب نہیں تھا, خاموش بیٹھا ہوا تھا, علم آ گیا نا, خاموش ہو گیا سامنے. اس کے بعد امام نے کہا کہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں تو سے ایک سوال کر لوں؟ اس نے کہا کہ آپ پوچھ لیجئے, جواب آتا ہوگا تو دوں گا ورنہ چپ ہو جاؤں گا. ایک جملے میں آ گیا نا کال میں اپنی, تو جہاں علم آ جائے وہاں پر یہ بات, جہاں جہالت ہے وہاں پر قتل ہے, جہاں علم ہے وہاں پر دلیل ہے. سبحان اللہ, دلیل. امام نے کہا کہ یہ بتا عیسیٰ نماز نہیں پڑھتے تھے کیا, روزے نہیں رکھتے تھے؟ کہا کیا بات کر دی آپ نے, عیسیٰ نے ساری زندگی نمازیں پڑھی, ساری زندگی روزے رکھے. امام نے کہا کہ اگر تو انہیں خدا کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ نماز پڑھتے تھے اور روزہ رکھتے تھے, تو یہ بتا عیسیٰ کس کی نماز پڑھتے تھے اور کس کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے؟ کہ جب تو خدا کہہ رہا ہے. اب ایک مرتبہ وہ 200 تھے وہ چیخنے لگے, اب پوچھ. پتا چلا جب علم کا مضبوط سہارا مل جائے تو پھر جاہلوں کی بھی آوازیں نکلنے لگتی ہیں, وہ پھر باتیں شروع کر دیتے ہیں. تو امام جو ہے نا وہ اپنے مقام پہ تشریف فرماتے, وہ اٹھا اور اس نے کہا کہ ہاں اب میں ان سے مخاطب ہو کے کہا کہ ہاں اب میں کہوں گا اور پوچھوں گا لیکن ایسا کہ تم سب خاموش ہو جاؤ گے. اور اس نے کہا کہ امام کے علم کے مقابلے میں کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ و اشہد ان ھذا وصی رسول اللہ حقا, کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا واحد کی گواہی, سرکار ختم مرتبت کی رسالت کی گواہی, اور کے بعد ان کی وصایت کی گواہی. جہاں میں اپنے تمام مہمانان گرامی سے اور جتنے تشریف فرمائے سامنے اور جہاں جہاں تک ویڈیو کے ذریعے آواز پہنچے گی, علم بڑھانے میں, ایک تو خود سیکھیں اور علم بڑھانے میں اپنا کردار ادا کریں, ایجوکیشن بڑھانے میں, جہاں سینس آئے گا وہاں خود بخود یہ باطل فتنے دبنا شروع ہو جائیں گے. اگر وانا وزیرستان اس مقام پر جہاں پر بدقسمتی سے, ظاہر ہے کہ وہ پاکستان کے ایریا اور ہمیں محبت ہے اس سے, لیکن جس مقام پر یہ سارا عام طور پر پلان کیا جاتا ہے وہاں پر جو خبریں آتی ہیں وہ کیا ہے, کوئی میڈیا نہیں ہے, کوئی سورس آف ایجوکیشن نہیں ہے, صرف ایک مولانا صاحب کا خطبہ, وہ اس کے لیے میڈیا ہے جو اسے وہ کہہ دیں اور سکھا دیں. ٹھیک ہے, پریکٹیکل اسٹیپ کیا ہو سکتا ہے, میں نے عرض کیا ایجوکیشن میں آگے بڑھیں, ناانصافی ختم کریں, اس پہ حکومت پہ بات جب آئے گی تو تھوڑی سی گزارش کروں گا. ایک پریکٹیکل اسٹیپ مجھ اور آپ کے لیے ہو سکتا ہے کہ اپنے علاقے میں جو مولانا صاحب ہیں جو مسجد میں تفرقہ اور ہیٹریڈ پھیلا رہے ہیں, سب سے پہلا کام تو کر دیں کہ ان کا بائیکاٹ کر دیں. اس لیے کہ جب سامع نہیں ملے گا خود بخود وہ اپنے دائرے میں آ جائے گا. اس لیے سیدھی بات ہے کہ کہنے والے کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ مجھے سننے والا ہو. جب سننے والا نہیں ملے گا اسے, تو پریکٹیکل اسٹیپ یہ ہے کہ آپ کسی اور مسجد میں جانا شروع کر دیں جہاں پر یہ تفریقہ بازی نہیں پھیلائی جا رہی, اور وہاں پر آ کے, اور یعنی حتیٰ امام جماعت سے بھی یہ کہیں کہ جناب آپ اپنی بات کیجئے, اپنی دلیل دیجئے, لیکن کسی کو کافر کہنا اور کسی کو واجب القتل کہنا اور کسی کے خلاف نفرتیں پھیلانا یہ ہم برداشت نہیں کریں گے. یہ پبلک کو بھی تھوڑا سا اسٹیپ اٹھانا پڑے گا, ساری ذمہ داری جو ہے ایک طرف نہ ڈالیں, پبلک بھی اسٹیپ اٹھائے, اور جب وہ اسٹیپ اٹھائیں گے تو خود بخود پریشر پڑے گا یہاں پر کہ جناب یہ باتیں اب نہیں چلنے والی, چاہے وہ اینکر ہو اس کے خلاف, چاہے وہ کوئی عالم نما ہو, کوئی سیاست دان ہو, کوئی ہیٹریڈ پھیلا رہا ہو جس میں وہ کہے کہ کافر ہیں, واجب القتل ہیں, ایسا ہے, ویسا ہے, ویسا ہے, کچھ کچھ بھی, اس کا تو سب سے پہلا کام ہونا چاہیے کہ بائیکاٹ ہونا چاہیے. جب یہ شروع ہو جائے گا, ایک کلچر ڈیولپ ہو جائے گا کہ جناب جو ایسی بات کہے گا اس کی بات نہیں سنی جائے گی, تب جا کر جب خریدار ملتے ہیں تبھی وہ بات کہنے والے ہوتے ہیں. خود بخود اس میں بہت سے دنیا پرست ہیں, یقین فرمائیے, وہ خود بخود اپنی دنیا ہی کی خاطر اسے چھوڑ دیں گے, دین کی خاطر نہ صحیح, دنیا کی خاطر چھوڑ دیں گے اسے. چلو,
بہت شکریہ عباس حسین صاحب, کافی چیزیں آ گئیں. دوبارہ ہم اسی پہ, اگر ہم اس لسٹ میں آپ کو اضافہ کر سکیں کہ وجوہات کیا کیا ہیں, تاکہ پھر ہم اس کی تدارک پہ جو ہے وہ ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے.
میں دیکھ رہا ہوں کہ ہاں میں دیکھ رہا ہوں دونوں باتیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں, اسباب بھی آ رہے ہیں اور تدارک کی بھی باتیں آ رہی ہیں. میرے تعلق درس و تدریس سے ہے, میرا تعلق تعلیم اور ٹیچر ٹریننگ اور بچوں سے ہے. ایبسلوٹلی میں اگری کرتا ہوں علامہ صاحب کی بات سے کہ جہالت اٹسلف ایک اندھیرا ہے, اور جب ہم قل اعوذ برب الفلق کی دعا مانگتے ہیں تو اندھیرے تین ہیں, ایک جہالت کی رات ہے, ایک توہم کی رات ہے, ایک کرپشن کی رات ہے. یعنی ایک کے اندر میں وہ ہے جس میں میرے پاس علم نہیں اور اس کے لیے میں صبح کے رب کو پکارتا ہوں, ایک وہ ہے جس میں میرے پاس عقائد نہیں, صحیح عقیدے نہیں, توہمات ہیں, سپرسٹیشنز ہیں, تو ایک اس رات کے لیے میں پناہ مانگتا ہوں, صبح کے رب سے مدد مانگتا ہوں, اور تیسرا میری مورالٹی میں, میرے مورل سینس میں سخت پرابلمز ہیں. تو پھر یہ ایک بالکل ایبسلوٹلی جہالت جو ہے. جو بات آئی ہے وہ میڈیا کے حوالے سے, تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی بہت زیادہ اہم ہے. ایک جملہ ہے ہمارے دور کے, ایک مارگریٹ تھیچر پرائم منسٹر رہی انگلستان کی, پبلسٹی از دی آکسیجن آف دا ٹیررسٹ. بہت خوبصورت جملہ, پبلسٹی از دی آکسیجن آف دا ٹیررسٹ. یہ جو تشہیر مل رہی ہے حماقت کو, جہالت کو, اور یہ قتل و غارت کو, اور یہ جو شہرت مل رہی ہے, خود یہ آکسیجن کا کام دیتی ہے اس تشدد کو. سو طے یہ ہوا کہ ہم نے اس آکسیجن کی پائپ کو کاٹنا ہے, ہم نے وہ توجہ کے اندر میں کمی لانی ہے. بے شک یہ بات ہے کہ ہم نے اب ان تمام یعنی خوبصورت جملہ کسی نے ابھی ہمارے ساتھیوں نے کہا ایک محفل میں, کہ جس شخص کو اپنے گھر میں کوئی نہیں سنتا, آپ نے ٹی وی کیمرہ سے ہر گھر میں آواز لے آئے. یعنی یہ واقعی کمال کی بات ہے, یہ ہمارے دور کے کمالات میں سے. تو یہ ایک بات ہوئی. میں تیسری چیز اسباب کے ساتھ, اور وہ بھی دوستو, میں سمجھتا ہوں کہ جب میں تزکیہ نفس, جب میں اپنے اندر کی کائنات کو پہلے ٹھیک کرنے کی بات نہیں کرتا, اور میں باہر کی دنیا کو ٹھیک کرنے کی بات میں پہلے کرتا ہوں, اور میرے اندر میں وہ غصہ بھی ہے, تشدد بھی ہے, نفرت بھی ہے, تو بخدا باہر کی کائنات میں بھی تشدد بھی ہوگی، نفرت بھی ہوگی، غصہ بھی ہوگا. وہ یہ پہلے تزکیہ نفس ہے، پہلے میرے اپنے اندر میں مجھے ان عوامل کے اوپر، مجھے ان جو میری طبیعت کو اکسانے والے ہیں میرے اندر میں، جو میری کمیاں ہیں، مجھے ان کو اپنی علم سے، فراست سے، اساتذہ سے، صحبت سے، میں نے ان کو ٹھیک کرنا ہے. تب جا کے پوری دنیا کو ٹھیک کرنے کی باتیں ہوتی ہیں. تو ہمیشہ دین میں ایسا ہی ہوا کرتا ہے کہ پہلے اپنی ذات پر، پھر کائنات پر. پہلے اپنی اصلاح ہو، پہلے اپنے الفاظ، اپنے اعمال، اپنی نیت، اس کے اوپر. وہ ایک چیز جس پر میرا کنٹرول ہے وہ میرا ذہن ہی تو ہے. اس کے اندر میں کس قسم کی پراگندہ خیالات کو اجازت دیتا ہوں، کس قسم کی پاکیزگی رکھتا ہوں، کس قسم کی طہارت ہے، تو وہ ہے اس ہی کے نتیجے میں، پھر میرے افکار میں، میری گفتگو میں وہ طہارت، وہ پاکیزگی، وہ اچھا عمل سامنے آئے گا. یعنی یہ کوئی بہت ہی دلچسپ بات نہیں ہے کہ آمنو وعملوا الصالحات کا جو فقرہ ہے، پروردگار نے کلام پاک میں متعدد مرتبہ استعمال کیا، غالباً 65 مرتبہ استعمال ہوا ہے. ایک دفعہ بھی یہ برعکس نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ عمل الصالح پہلے ہو اور ایمان بعد میں، یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا. گویا سب سے پہلے میرے قلب اور میرے ذہن میں ہم آہنگی ہو، جو ایمان کی شرط ہے.